بسم الله الرحمن الرحيم.
مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مجاہدہ اور اس کی اقسام کو اور اس سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کو پانے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے راستے میں جو مشقت برداشت کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو راستہ دکھلاتے بھی ہیں. اس سے اس جانب اشارہ بھی ہے اصل میں کہ صوفیہ کی جو اصطلاحات ہیں وہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں. صوفیہ کی اصطلاحات یہ کوئی نئی نہیں ہوتی، یہ بدعت نہیں ہوتی. ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے مجاہدہ، کہ کھانے کا مجاہدہ ہو، پینے کا مجاہدہ ہو، اور دیگر اور مجاہدے ہوں، ذکر و اذکار کیے جائیں، نفس پر مشقت کر کے اس کو قابو کیا جائے. تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مجاہدے کی اصطلاح ان لوگوں نے ایجاد کر دی ہے تو یہ ایک بدعت ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے اس سے متعلق حکم فرمایا ہے. اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. بیہقی میں یہ روایت ہے. قرآن میں اور حدیث میں جہاں پر مجاہدے سے متعلق حکم آیا ہے، ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. اب اس کے بعد مجاہدے کی تفصیلات کو ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مجاہدے کی حقیقت، مجاہدے کی حقیقت ہے نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے، کہ حق تعالیٰ کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی و جاہی خواہشات و مرغوبات کو مغلوب رکھا جائے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کر کے، نفس پر مشق کر کے اس کو عادی بنایا جائے اس بات کا کہ اپنے جانی مالی جاہی خواہشات مرغوبات ان سب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی جائے. مجاہدے کی حقیقت یہی ہے کہ نفس پر کنٹرول کیا جائے، کہ نفس راضی ہو جائے اللہ کی اطاعت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اور اللہ کے احکام کو ترجیح دے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی چاہت کے مقابلے میں. تشریح فرماتے ہیں کہ منافع نفس دو قسم کے ہیں. ایک حقوق جس سے قوام بدن اور بقائے حیات ہے، دوسرے حظوظ جو اس سے زائد ہیں. سو مجاہدہ و ریاضت، اس میں حظوظ کی تقلیل یا ترک کرایا جاتا ہے، حقوق کو ضائع نہیں کیا جاتا، کہ یہ خلاف سنت ہے. حدیث شریف میں ہے ان لنفسک علیک حقا، یعنی بے شک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، کیونکہ اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے اور صحت میں خلل پڑ جاتا ہے، پھر ضروری اشغال و عبادات سے بھی عاجز ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ نفس کی جو ہے دو منافع ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک کا نام ہے حقوق اور ایک کا نام ہے حظوظ. حقوق یعنی ان کا حق ادا کیا جائے، جو ذمہ داری ہے آدمی کی، اور حظوظ کا مطلب ہے لذت. تو نفس کا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے نفس کو جو لذت ملتی ہے وہ اس کو دینا. تو مجاہدے میں جو لذت ہے وہ کم کرائی جاتی ہے. حقوق ادا کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے. یہ آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، آرام دیا جائے اس کو. آپ نیند بھی چھوڑ رہے ہیں، کھانا بھی چھوڑ رہے ہیں، پانی بھی چھوڑ رہے ہیں، مجاہدہ کروا رہے ہیں، کھانا نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں. شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے. حق یہ ہے کہ جسم کو آرام دیا جائے، کھانا دیا جائے، پانی دیا جائے، جو ضرورت ہے اس کو دی جائے. بقیہ جو لذت ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے، مجاہدے میں ان لذتوں کو کم کروانا مقصد ہوتا ہے. مجاہدے میں ان میں جو ہے ان پر محنت کر کے لذات کو چھڑایا جاتا ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لنفسک علیک حقا، تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے. تو انسانی جسم کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، تو مجاہدے میں وہ نہیں چھڑوائی جاتی، وہ تو دی جاتی ہیں. کیونکہ اگر ان میں کمی کی جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ضروری عبادتیں بھی چھوڑ دیتا ہے. اگر کھانا پینا کم کر دیا جائے، سونا کم کر دیا جائے، نیند اگر نہیں ہو رہی، طبیعت خراب، کھانا پینا اگر چھوڑ دیا جائے، طبیعت خراب، تو فرائض بھی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر سنتیں ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. تو مجاہدے کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ لذت کا طالب نہ رہے، لذتیں جو ہے نا اسے چھڑوائی جاتی ہیں، ہاں نفس کے اور آدمی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کروائے جاتے ہیں. مجاہدے کی ضرورت، اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں. نفس ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعات ضرور کرتا ہے، اسی لیے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہوتی ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نیک اعمال کرنے میں انسان کو مجاہدے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ضرورت اس وجہ سے ہے کہ نیک اعمال کے کرنے میں انسان کو دشواری پیش آتی ہے اور نفس ان کے خلاف میں چلنا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس ایک تقاضا کر رہا ہے, شریعت ایک تقاضا کر رہی ہے. تو اب یہاں نفس کے خلاف کام کر کے آدمی کو اعمال یعنی نفس کو راغب کروایا جاتا ہے نیک اعمال کے کرنے پر. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس ہمیشہ انسان کی مخالفت کرے گا, نیک اعمال کی مخالفت کرے گا, تو ہمیشہ مجاہدے کی ضرورت بھی رہے گی. اسی لیے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی مبتدی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے, منتہی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تصوف میں جو آدمی ابتدائی ہوتا ہے, جو سالک مبتدی ہوتا ہے, شروعات کر رہا ہوتا ہے, مجاہدہ اس کو بھی کرنا پڑتا ہے, اور جو منتہی ہوتا ہے, جو تصوف کے جو ہے اعلیٰ درجوں کو پا گیا ہوتا ہے, تو اس کو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ مبتدی کو بھی اور منتہی کو بھی, دونوں ہی کو کبھی نہ کبھی اعمال میں منازعات کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے. یعنی ولی کو بھی جو شیخ ہے ان کو بھی جو ہے سستی پیش آتی ہے, جو مبتدی ہے اس کو بھی جو ہے نا سستی پیش آتی ہے, کیونکہ نفس کا مجاہدہ نفس تو دونوں کے ساتھ ہے, مخالفت تو دونوں کی کرے گا وہ, تو اس لیے دونوں کو سستی ہوتی ہے. البتہ مبتدی کو زیادہ اور منتہی کو کم, اس کسل ہی کو دفع کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. نیز کسی وقت دونوں کا نفس اپنے مرتبے کے اعتبار سے معاصی کا بھی تقاضا کرتا ہے, اس کے مقابلے کے لیے مجاہدے کی دونوں کو ضرورت ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نفس جو ہے نا کبھی کبھی گناہوں کا بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے, کبھی گانے سننے کا تقاضا کر رہا ہے, کبھی کوئی اور تقاضا. بہت سے ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے خلاف جتنے تقاضے ہوں گے وہ گناہی کے تقاضے ہیں. تو یہ تقاضے عام آدمی کو بھی آتے ہیں, سالک جو مبتدی ہوتا ہے اس کے لیے آتے ہیں, جو شیخ ہوتا ہے اس کو بھی آتے ہیں. لیکن شیخ کے لیے اس پر چلنا آسان, یعنی اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, جو مبتدی ہوتا ہے اس کے لیے کنٹرول آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے پھر. تو اس لیے مجاہدے کی ضرورت سبھی کو ہے, شیخ کو بھی ہوتی ہے اور جو سالکین ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے. لہذا مبتدی کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے اور مجاہدہ ہی نہ کرے, اور اس انتظار میں رہے کہ سارا کام بدون مشقت کے ہو جائے. اگر انتظار میں رہے گا تو کبھی بھی آدمی سالک جو ہے نا سلوک کے منازل طے نہیں کر پائے گا. اور منتہی کی غلطی یہ ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے سے مستغنی سمجھ لے. یعنی کوئی شیخ ہے اور آئندہ مجاہدے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ بھائی ہم شروع میں جو محنت کرنا تھا کر لیا, جو ذکر کرنا تھا کر لیا, اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. نفس موت تک آدمی کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے موت تک دونوں کو ضرورت پڑتی ہے مجاہدے کی. چونکہ بسا اوقات طبائع بشریہ پھر اور کرتے ہیں, یعنی انسانی تقاضا, انسانی طبیعت جو ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے, اور آدمی گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے یا گناہ کے خیالات آتے ہیں, اور اس وقت منتہی کو معاصی کا تقاضا ہوتا ہے, یعنی گناہوں کا تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح اس کا نفس بھی بعض دفعہ طاعت میں کسل کرنے لگتا ہے, سستی کرنے لگتا ہے, تو اس وقت اس کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر مبتدی اور منتہی کے مجاہدے میں بڑا فرق ہے. جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی ابھی سواری شروع کی گئی ہے, ایسے سوار کو تو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے, کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے, اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں, مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے, کیونکہ سیدھا ہوا گھوڑا بھی بمقتضائے حیوانیت شوخی کرنے لگتا ہے. مگر سوار کی ذرا سی دھمکی اس کے دفاع کرنے کو کافی ہے. لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ سیدھے ہوئے گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گر جائے گا. بس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتہی کو بھی لازم ہے. ایک مثال سے حضرت نے سمجھایا اس بات کو, بڑی اچھی مثال ہے. فرمایا کہ بھائی ایک تو شیخ ہوتا ہے جو منتہی ہوتا ہے, اور ایک مبتدی ہوتا ہے جو سالک جو ابتدائی ابھی منازل طے کر رہا ہے سلوک کے. مجاہدہ دونوں کو کرنا ہے, لیکن دونوں کے مجاہدے میں بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جیسے سالک کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے پہ ابھی ابھی سوار ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ گھوڑا چلانے آتا اس کو, اور گھوڑے کو قابو میں کرنا آسان بھی نہیں ہے. تو جو سلوک میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے لیے نفس کو قابو میں کرنا ایسے ہی مشکل ہوتا ہے جیسے جو گھوڑے پر نیا شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو گھوڑے کو قابو میں کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک وہ ہے جو گھوڑے کا شہ سوار ہے, مطلب یہ ہے کہ اس میں ماہر ہے, ہمیشہ گھوڑ سواری کر رہا ہوتا ہے, اس کو عادت ہے, پریکٹس ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھوڑے کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی اس کی پریکٹس کر چکا ہے. تو لیکن یہاں ضرورت دونوں کو پڑتی ہے کہ گھوڑا کبھی اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے, کبھی اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے, کبھی مالک سے ہی بغاوت کرتا ہے, کبھی شہ سوار کو بھی نیچے گرا دیتا ہے. عام آدمی تو گرے گا ہی گرے گا, شہ سوار بھی نیچے گر جاتا ہے اگر غفلت بڑھتے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال اور منتہی کی مثال اور ولی کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی مجاہدے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے, بالکل ہوشیار رہنا پڑتا ہے, ورنہ وہ بھی نیچے گر سکتا ہے پھر وہ. لیکن اس کے لیے کنٹرول بھی آسان ہوتا ہے اس کے مجاہدے کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی مشقت کی وجہ سے. فرمایا کہ مجاہدے میں اعتدال، مجاہدے سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا اور راحت و تنعم کی عادت نکالنا ہے، اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے. بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ہے، ورنہ وہ بالکل معطل اور بیکار ہو جائے گا. خوب سمجھ لو، محنت و مشقت ہمیشہ اور حال حال میں مستحسن نہیں ہے، بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو اسی وقت مستحسن ہے. بس مجاہدے میں افراد بھی مضموم ہیں، لہذا اعتدال کی رعایت لازم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ کرتے کرتے آدمی اس میں نفس کو مشقت کا عادی بنانا، نفس کو پریشان کرنا نہیں ہوتا بلکہ نفس جو ہے نا قابو میں آ جائے اور نفس کو مشقت کا عادی بنا دیا جائے، یہ مجاہدے کا مقصد ہوتا ہے. زیادہ اگر مجاہدہ کروا دیا جائے، مشقت میں ڈال دیا جائے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نفس پھر معطل ہو جائے گا. پھر اگر اکتا جائے گی طبیعت تو پھر اس کے بعد قابو میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے مجاہدی کی جو عادت، مجاہدہ جو کروانا ہوتا ہے وہ بھی اعتدال سے کرنے کا ہے، اس میں یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی نہ اتنا کھاؤ کہ منہ سے باہر آنے لگے، اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ جسم میں کمزوری آ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے. بس مجاہدے میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کریں، بلکہ کسی محقق سے درجۂ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کر لیں. یعنی کھانے پینے میں ہوں یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، جب آپ مجاہدہ کر رہے ہوں، کسی قسم کا یہ مجاہدہ ہو، تو اپنے شیخ سے ذکر کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں. مجاہدے کی اقسام، فرماتے ہیں کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں. ایک مجاہدہ جسمانی ہے کہ نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے، مثلاً نوافل کی کثرت سے نماز کا عادی کرنا، اور روزے کی کثرت سے طعام کی حرص وغیرہ کو کم کرنا. اور ایک مجاہدہ بمعنی مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے، اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا. اصل مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے. اور پہلا مجاہدہ اسی کی تحصیل کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی. لیکن اگر بدون مجاہدہ جسمانیہ کے کسی کو نفس پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدہ نفسانیہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں. اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کے چار ارکان ہیں. فرماتے ہیں کہ مجاہدے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے نفس کا یعنی جسمانی مجاہدہ، مثلا نوافل کی کثرت کر، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھائی جا رہی ہیں، روزہ کثرت سے رکھایا جا رہا ہے، کھانا کم کھلایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک جسمانی مجاہدہ ہوتا ہے. اور ایک مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے، نفس کی مخالفت کی جائے، نفس جو چاہ رہا ہے اس کے خلاف میں کرے آدمی. تو اصل مقصد یہی ہے کہ مجاہدے کے ذریعے نفس قابو میں آ جائے، آدمی کا کنٹرول میں آ جائے. بقیہ جو کھانا کم کرنے کا مجاہدہ ہوتا ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، روزوں کی کثرت ہوتی ہے، نیند کا کم کر دینا ہے، لوگوں سے کم ملنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو مجاہدے ہیں اصل میں دوسرے مجاہدے کے لیے ہیں. جو اصل مقصد ہے نفس کی مخالفت کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے یہ دوسرے مجاہدے کروائے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے مجاہدے جو کروائے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر چار ہیں. ایک ہے قلت طعام، دوسرا ہے قلت کلام، تیسرا ہے قلت منام، چوتھا ہے قلت اختلاط مع الانام. قلت طعام یعنی کم کھانا، قلت کلام یعنی بات کم کرنا، قلت منام یعنی کم سونا، اور قلت اختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے کم ملنا. یہ چار چیزیں اگر آدمی کرے گا تو اس بڑی 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 حد تک جو ہے نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے آدمی کے. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ان ارکان کا عادی ہو جائے گا، واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا کہ معصیت کے تقاضے کو ضبط کر سکے گا. اور مجاہدے نفسانیہ یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس کی مخالفت کی جائے، اور یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جب نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کیا کریں. مثلاً کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے، اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے، تاکہ نفس پریشان نہ ہو بلکہ اس کو خوش رکھا جائے اور اس سے کام بھی لیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاہدے ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، لوگوں سے تعلق جو ہے نا کم کر لینا، تو اگر کوئی شخص ان کا اہتمام کرتا ہے تو نفس پر قابو پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ نفس تقاضا کرے گا معصیت کا تو آلریڈی آدمی جو ہے کم کھا کر نفس کی مخالفت کیا ہوا ہے، کیونکہ نفس تقاضا کرے گا پیٹ بھر کر کھانے کا، نفتقادہ کرے گا پیٹ بھر، یعنی طبیعت سے زیادہ سونے کا، نفتقادہ کرے گا لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کا، نفس تقاضا کرے گا جو ہے لوگوں سے زیادہ بات کرنے کا. تو آدمی ان چیزوں پر پہلے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، کھانا بھی کم کھا رہا ہے، پانی بھی کم پی رہا ہے، لوگوں سے بات بھی کم کر رہا ہے، تعلقات بھی نہیں ہیں. تو اب جب نفس میں گناہوں کے جذبات اور خیالات آئیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ کھانے پینے کا کنٹرول کرنا جب قابو میں آ گیا تو دوسری چیزیں بڑی آسانی سے قابو میں آ جاتی ہیں. پھر اسی لیے روزے کا جو مجاہدہ ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ اللہ پاک نے کھانے پر بھی کنٹرول کر دیا، پینے پر بھی کنٹرول کر دیا، طبی تقاضوں پر بھی کنٹرول کر دیا. تو جو انسان کی عین ضرورت ہے جب اس پر کنٹرول آدمی کو آ گیا تو بقیہ چیزوں پر کنٹرول کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. روزے کی حکمت بھی یہی ہے، اسی لیے اس میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. تو فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی نفس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے، بلکہ جائز جو خواہشیں ہوتی ہیں ان کی مخالفت بھی کیا کرے. کبھی کوئی چیز چکن کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کبھی کوئی اور ٹکا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کبھی بریانی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تو فوراً جو ہے نا جا کے خرید کے کھا لینا نہیں چاہیے، بلکہ بھائی پہلے ٹال دیا اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے بعد میں کھائیں گے، ایک وقت، دو وقت، تین وقت. تو اس طرح یہ جائز خواہشیں ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے نا آدمی جب ان پر کنٹرول کرتا رہے گا، ان کو دباتا رہے گا، تو پھر اس سے آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ گناہ کے جذبات بھی دبائیں گے تو دبانا بڑا آسان ہو جائے گا، شریعت کے تقاضے بھی جب شریعت کے خلاف تقاضے آئیں گے تو دبانا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نفس کسی چیز کا، یعنی جو جائز خواہشات ہوتی ہیں، بڑا تقاضا کرتا ہے اس کا، تو ایسے موقع پر کبھی کبھی ان ضروریات کو بھی پورا کر لینا چاہیے. فرماتے ہیں کہ پھر جب مباحات میں نفس کی مخالفت کے عادی ہو جاؤ گے تو اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہوگے. اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے تو بعض اوقات تقاضے معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا. ہماری حالت یہی ہے کہ مباح چیزوں پر اگر کنٹرول کرنا آئے تو پھر آدمی گناہوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، جائز چیزوں پر اگر کنٹرول کرنا نہیں آئے تو پھر گناہوں پر آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کے دو رکن ہیں، اول مجاہدہ اجمالی یا جسمانی، دوسرا مجاہدہ ہے تفصیلی یا نفسانی. تو مجاہدہ اجمالی کے چار اصول ہیں، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مال انام. ان سب امور میں مرتبہ اوسط حسب تعلیم شیخ کامل ملحوظ رکھے، یعنی ان مجاہدات کے اندر شیخ کامل سے جو ہے نا رابطہ کر کے اعتدال کے ساتھ ان مجاہدوں کو کرے گا تو پھر جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا. نہ اس قدر کثرت کرے جس سے غفلت اور قساوت و کاہلی پیدا نہ ہو، اس قدر قلت کرے کہ جس سے صحت وقت زائل ہو جائے. دوسرے رکن مجاہدہ تفصیلی کی دو قسمیں ہیں، اول اخلاق حمیدہ میں، دوسری اخلاق رذیلہ میں. ان دونوں قسموں کی تفصیل آئندہ اخلاق کے باب میں ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں مجاہدہ اجمالی کے اقسام اربعہ کی تشریح. اجمالی جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، ان کی تشریح اب کر رہے ہیں، تو ہم ایک انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اس میں سے. فرمایا نمبر ایک، قلت کلام. قلت کلام یعنی بات کم کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کوئی بات نہیں بولتا ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پالی. حضرت مالک عن بالغ انہ بلغہ ان عیسی بن مریم قال لا تکثر الکلام بغیر اللہ تعالی فتقسو قلوبکم وان القلب القاسی بعید من اللہ ولکن لا تعلمون ولا تنظروا فی ذنوب الناس کانکم ارباب وانظروا فی ذنوبکم کانکم عبید فانما الناس مبتلا ومعافا فرحموا اہل البلاء واحمدوا اللہ تعالی علی العافیہ. مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یعنی ان میں خشوع نہ رہے گا. اور یہ بالکل تجربہ کی ہوئی بات ہے. اور جس دل میں قساوت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے بعد ہو گیا، کیونکہ حقیقت تو اس کی آخرت میں مشاہد ہوگی اور آثار گو یہاں بھی مشاہد ہیں، مگر ان کا ادراک بوجہ بے التفاتی کے نہیں ہوتا. اور تم لوگوں کے گناہوں پر اس طرح نظر مت کرو کہ گویا تم مالک ہو، اور اپنے گناہوں پر نظر کیا کرو کہ گویا تم مملوک اور غلام ہو. یعنی غلاموں کی خطاؤں کو دیکھنا، بھالنا، سزا دینے کے لیے یہ مالکوں کا کام ہے، اور تم مالک نہیں بلکہ غلام ہو. اور غلاموں کا کام اپنی خطاؤں کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی تلافی و اصلاح کریں. غرض آدمی دو طرح کے ہیں، ایک مبتلا ہوتا ہے، دوسرا صاحب عافیت. تو تم اہل بلا پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ. بس گناہ ایک بلا ہے، اس پر تحقیر یا تعان مت کرو، ترحم کے ساتھ نصیحت یا دعا کرو. اور گناہ سے محفوظ رہنا ایک عافیت ہے، اس پر عجب اور ناز مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بلا استحقاق سمجھ کر شکر نعمت بلا استحقاق سمجھ کر شکر کرو، اور اس کے عموم میں اور بلیات سے عافیت بھی آ گئی۔ تشریح، تقلیل کلام کی تشریح یہ ہے کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں۔ اول مفید، یعنی جس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو۔ دو مضر، یعنی جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ تیسرا ہے نہ مفید نہ مضر، جس میں نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ اس تیسری قسم کو ہی حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام میں یا ایسے کلام میں صرف کیا گیا، اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا۔ کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکر کے سبب بنتا۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کلام درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ لا یعنی کلام کا حساب ہوگا، اور جس چیز کا حساب و مؤاخذہ ہو اس سے خلاصی یقینی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بات کم کرنے کا حکم ہے، تو بات کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کون سی بات کی جائے؟ بالکل بات بند کر دی جائے یا بات بالکل نہ کی جائے؟ اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے؟ فرما، اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو کام بھی تو کرنا ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، ضروری چیزیں بھی ہیں، ضروری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان کے کلام کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی بات جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے اس کی تشریح میں یہ بات آئے گی کہ وہ بات جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو وہ کرنے کی اجازت ہے آدمی کے لیے، ایسی بات کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ وہ بات جس کے اندر دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو، دین کا نقصان ہو رہا یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر وہ بات کرنے کی گنجائش یعنی جائز ہی نہیں ہے اس قسم کی بات کرنا۔ غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کر، چغلی کر رہے ہیں کسی کے بیٹھ کر، ان کی شکایت کر رہے ہیں بیٹھ کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دین کا بھی یعنی دین کا نقصان ہے ہی، دنیا بھی جو ہے نا آدمی کی برباد ہوتی ہے اس کی وجہ سے، تو ایسے کلام کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تیسرا کلام وہ ہوتا ہے کہ جو نہ مفید ہوتا ہے نہ مضر ہوتا ہے، یعنی مباح کلام ہوتا ہے، جس میں کسی کی شکایت نہیں ہے، جس میں دین کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ایسے ہی بات کر رہے ہیں، تفریح دوا کے طور پر بیٹھ کر آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں، اس طرح کے حالات پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تیسرا جو کلام ہے، تیسری جو بات ہے، وہ بھی اصل میں دوسری قسم ہی میں آتی ہے، کیونکہ یہ تو لا یعنی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو نہیں کریں گے کیونکہ دین کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دنیا کا بھی کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، حالات پہ اگر آپ بیٹھ کر تبصرہ کریں گے چار دوست، فائدہ کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے، سبحان اللہ کہہ لے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، نامۂ اعمال میں جو ہے نا آدھا پڑھ لا وزن ہو جائے گا اس کا، الحمد للہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے تو نامۂ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ لا یعنی جو کلام ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے یعنی ممنوع کلام ہی میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اگر اللہ پاک لا یعنی کلام کا بھی حساب کریں گے تو پھر مواخذے کا اندیشہ ہے وہاں پر، تو اس لیے جو ہے نا آدمی کو ضرورت کے بقدر بات کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ اس میں میرے دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے، اگر فائدہ نظر آ رہا ہے تو بات کرے، ورنہ بات نہ کرے آدمی۔ یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ تقلیل طعام و تقلیل منام دونوں مجاہدوں سے زیادہ مشکل ہے، یعنی بقیہ جو اور مجاہدے ہیں نا ان سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آدمی بات کم کرے، کیونکہ کھانے میں تو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، نیز اگر زیادہ بھی کھائے گا، ایک دو دفعہ کھا لے گا، پھر کہاں تک کھائے گا؟ جب ہضم نہ ہوگا تو خود ہی تقلیل ہو جائے گی، کھانا پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد خود ہی آدمی چھوڑ دے گا، تو وہاں پر تو آسان ہے، ایک لمٹ تک آدمی ہوتا ہے۔ اسی طرح کہاں تک سوئے گا، کبھی تو جاگے گا آدمی، چار گھنٹے، آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے، بارہ گھنٹے، اس کے بعد خود ہی اٹھ جائے گا بستر سے۔ تو سونے میں بھی جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ ایک حد کے بعد آدمی بس ہو کر اٹھ جاتا ہے، پھر یعنی اس میں مجاہدہ کر دیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ برخلاف بولنے کے، کہ اس میں کچھ اہتمام نہیں کرنا پڑتا، نہ زیادہ بولنے سے بدہضمی ہوتی ہے، نہ زبان چلانے سے کچھ تھکن ہوتی ہے، آپ بول رہے ہیں صبح سے شام تک باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، نہ مردوں کی ختم ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں، نہ عورتوں کی ختم ہوتی ہیں۔ تو دوسرا راز یہ ہے کہ انسان جس قدر حضور اختیار کرتا ہے تو وہ لذت کے لیے کرتا ہے، تو کلام کے سوا دوسرے جس قدر حضور ہیں ان میں کثرت کرنے سے لذت کم ہو جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانے میں مزہ نہیں آتا، نیند بھر جانے کے بعد سونے سے جی گھبراتا ہے، بلکہ بولنے کی لذت ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جتنا بولتے جاؤ گے اتنا ہی لذت بڑھتے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ مجاہدہ بڑا مشکل ہے، اس لیے تقلیل کلام سب سے زیادہ دشوار ہے، مگر باوجود دشواری کے اس میں آزادی اس لیے نہیں دی گئی کہ زیادہ بولنے میں آفات بہت ہیں اور ان سے گناہوں میں ابتلا بکثرت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تقلیل کو مجاہدے کے رکن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن تقلیل کلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری باتوں کو بھی کم کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فضول کلام چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ مباحی ہو، باقی جو باتیں حرام ہیں جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے وغیرہ، تو وہ اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ تو مجاہدہ حقیقیہ ہے. جو شخص مجاہدہ حکمیہ کرے گا وہ مجاہدہ حقیقیہ کیسے ترک کر سکتا ہے؟ رہا ضروری کلام، تو سو اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس سے ضرورت میں حرج ہوگا یا مخاطب کو تکلیف ہوگی. ضرورت کی بات ہے وہ تو ضرور کرنا چاہیے، کھانے کی، پینے کی، بولنے کی، معاملات کی، لین دین کی، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ضرور کرے، ان میں خاموش نہ رہے. خریدنے کے لیے ہم کوئی دکان پہ گئے، اب اس کے بعد بائے خاموش، بیچنے والا خاموش ہو گیا، ہم پر ہم پوچھ رہے ہیں یہ کتنے میں، وہ بول ہی نہیں رہا، یا ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کچھ اور ہم بول ہی نہیں رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے لیے حرج ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت کی جو بات ہے اس میں تو حرج ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. جو بلا ضرورت ہے وہاں خاموش ہو جانا چاہیے. ضرورت کی تفسیر، اب ضروری کلام کس کو کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ضروری کلام یہ ہے کہ لو لاہ لتضرر. ضروری کلام وہ کلام ہوتا ہے کہ بات نہ کرنے سے نقصان ہو جائے، تو وہ کلام ضروری ہے. تو دین کا نقصان ہو رہا ہو یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، تو وہاں بات کرنا ضروری ہے، وہاں خاموش رہنا جائز نہیں ہے پھر آدمی کے لیے. بس جد باز کے ترک کرنے سے دنیا یا دین کا ضرر ہو وہ بات ضروری ہے. مثلا تاجر کے پاس کوئی خریدار گھنٹہ بھر تک چیزوں کی قیمتیں دریافت کرتا ہے، اور تاجر کو امید ہے کہ یہ ضرور کچھ خرید لے گا، تو جب تک یہ امید ہو اس وقت تک خریدار سے باتیں کرنا ضرورت میں داخل ہے، کیونکہ اس صورت میں خریدار سے باتیں نہ کرنے میں دنیا کا نقصان ہے. اس لیے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ تجارت کی باتیں کریں، اور جو باتیں ضرورت میں داخل ہیں ان سے قلب میں ذرہ برابر ظلمت نہیں ہوگی. یعنی دین یا دنیا کا جو بھی کلام اگر ضرورت میں ہے تو اس سے دل میں تاریکی نہیں آتی، اس کے اندر دل میں قساوت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کو معاف رکھا ہے انسان کے لیے. چنانچہ عارفین کا مشاہدہ ہے کہ ضروری گفتگو دن بھر بھی ہوتی رہے تو اس سے قلب پر اثر نہیں پڑتا. چنانچہ ایک کنجڑا اگر دن بھر، کنجڑا یعنی جو ترکاری بیچنے والا ہوتا ہے، تو وہ اگر دن بھر لے لو امرود پکارتا رہے تو اس سے قلب پر ذرہ برابر بھی ظلمت نہیں آئے گی. صبح سے شام تک کہیں کہ بھائی ترکاری لے لو، آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، کوتمیر لے لو، پودینہ لے لو، آدمی صبح سے شام تک لگا رہا ہے تو بول رہا ہے، ہزاروں کلمے اس کے جو منہ سے نکل جائیں گے، لیکن یہ اس سے ظلمت نہیں آئے گی دل میں، تنگی نہیں آئے گی، قساوت نہیں آئے گی دل کے اندر، کیونکہ یہ ضرورت کا کلام ہے، وہ تو اسی کے لیے نکلا ہے. چونکہ یہ کلام بضرورت ہے تو اس لیے قلب میں ذرہ برابر ظلمت نہیں آئے گی. اور بے ضرورت ایک جملہ بھی اگر زبان سے نکل جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر. تو آہستہ آہستہ جتنا زیادہ آدمی جو ہے نا کلام کرتا رہتا ہے تو اتنا ہی زیادہ دل سیاہ ہوتا ہے. دل سیاہ ہونا جب ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اس کی ہوتی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے پھر، دل پر اثر نہیں ہوتا پھر. دل سیاہ ہونے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دل اثر نہیں قبول نہیں کرتا پھر. تو فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ شریعت نے تقلیل کلام کی وہ صورت تجویز نہیں کی کہ زبان بند کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کی یہ صورت تجویز کی کہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہو یا ذکر کرتے رہو، جس سے مجاہدہ تقلیل کلام کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے کہ زبان گناہوں سے بچی رہے، فضول باتیں کرنے کی عادت کم ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ثواب بھی بے شمار ملتا رہے جو خاموش رہنے میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. طریقہ علاج، مطلب یہ ہے کہ اب یہ مجاہدہ کیسے کریں گے اور اس پر کیسے قابو پائیں گے، تو حضرت اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے قبل تھوڑی دیر تامل کریں اور سوچیں کہ اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سمیع و بصیر ہیں، یعنی ہماری ہر بات سن رہے ہیں اور ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس سے ناخوش تو نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بات منہ سے گناہ کی نہ نکلے گی. اور اگر پھر بھی طبیعت میں ایسی بات کرنے کا تقاضا ہو تو اس وقت ہمت سے کام لے. اگر کوئی بات ایسی منہ سے نکل جائے تو اس کا تدارک اس طرح کرے کہ فوراً توبہ کرے، اور اگر کسی کو گالی دی ہو یا کسی سے تمسخر کیا ہو یا چغل خوری یا غیبت کی ہو تو توبہ کے بعد اس صاحب حق سے بھی معافی مانگے، اور اگر کسی وجہ سے معاف کرنا دشوار ہو تو اس شخص کے لیے اور اس کے ساتھ اپنے لیے استغفار کرتے رہیں. اس طرح اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں شعروں میں خاموشی کے فوائد کے مضمون کو کس طرح کمال جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں خاموشی سے بہتر کوئی مضمون نہیں آتا، اور خاموشی اتنے فوائد رکھتی ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو علاج کیا ہے؟ تو علاج یہ ہے کہ بولنے سے پہلے ہم کو سوچنا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کلام سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، غصہ تو نہیں ہو جائیں گے. تو اگر آدمی یہ سوچنے کی عادت ڈال لے گا تو پھر جو ہے نا باتوں پر بات کرنے پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا کہ ابھی کہاں بات کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. اگر پھر بھی بعض دفعہ عادت نہیں ہوتی، مشق نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر بھی گناہ کی بات نکل جاتی ہے، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کی چغلی کر دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر فوراً توبہ کرے آدمی، نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو گالی دی ہے یا جس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے تو اسے معافی مانگے، اور اگر کسی وجہ سے اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے اور اپنے لیے دعا استغفار کرتے رہنا ہے. اس کے لیے غیبتیں جس کی ہو رہی ہیں، چغلیاں جس کی ہو رہی ہیں، گالیاں جس کی ہو رہی ہیں، اگر ان کے لیے دعا اور استغفار کی جاتی رہے تو امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے. تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے یہ. پھر آگے بھی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ہی جو ہے نا مصرے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خاموشی سینوں کو حکمت کے موتیوں کا خزانہ بنا دیتی ہے، اور اس پوشیدہ نقطے کو میں نے سیپی سے سمجھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیپی پانی کے قطرے کو اپنے اندر لے کر بند ہو جاتی ہے اور وہ پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کا سینہ بھی لب بند کرنے سے حکمت کے موتیوں کا خزانہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کر لیں گے. بارہ تسبیح کا جو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مکمل بارہ تسبیح نہیں ہوں گی، یہ تھوڑا سا مشق کے لیے ایک ایک تسبیح انشاءاللہ ہر یعنی ہر ذکر کی جو ہے ایک ایک تسبیح کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ جی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی یعنی اس کا ذکر ہوگا. اس میں بزرگان دین جو فرماتے ہیں، ایک تو یہ تصور کرے آدمی کہ جیسے آدمی تصور میں اپنے آپ کو نور میں ڈوبا ہوا محسوس کرے، اس تصور کے ساتھ ذکر کرے، اور مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو آدمی کی ذکر کرتے وقت میں اس وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، غیر اللہ کا خیال دل سے نکال دے، غیر اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی نفی کرے آدمی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا ورد کرے. درود شریف پڑھ لیں، اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله اللهم اجعلنا نورا ونورانيا اللهم أعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات وصلى الله على النبي الأمي وعلى عترته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک تسبیح الا اللہ کے پڑھیں گے، اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی فاعل حقیقی ہیں اور حاکم حقیقی ہیں، کرتا دھرتا اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله شاهدنا الله ناظرنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله اللهم اجعلنا نورا ونورانيا اللهم أعطنا سعادة الدارين بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات وصلى الله على النبي الأمي وعلى عترته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله
اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام صفات کمالیہ کے جامع ہیں.
اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاہدنا، اللہ معنا. اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک وحرر قلوبنا بنار عشقک ابدا ابدا یا اللہ. اللہم اجعلنا نورا بنوراریا. اللہم اعطنا سعادة الدارین وحسن الخاتمہ. اللہم اجعلنا مستجاب الدعوات. وصلى الله على النبي الأمي وعلى عترته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی موجود ہیں، موجود بذات اللہ ہیں اس نیت سے.
اللہ 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 اللہ
اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاہدنا، اللہ معنا. اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک وحرر قلوبنا بنار عشقک ابدا ابدا یا اللہ. اللہم اجعلنا نورا بنورانیا. اللہم اعطنا سعادة الدارین بحسن الخاتمہ.
اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات، وصلى الله على النبي الأمي وعلى عترته بعدد كل معلوم لك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجودی تجلیات کے استحضار سے، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجودی تجلیات کا مظہر ہے اور اسی سے ہے. يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس ذکر کو قبول فرمائیے، ذکر کے اثرات کو ہم پر ظاہر فرمائیے، اس کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائیے، اس میں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، غفلت کو معاف فرمائیے، بے توجہی کو معاف فرمائیے، آپ کے نام لینے والا ہمیں بنا دیجیے. یا اللہ آپ کے نام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائیے، اس کی عظمت پیدا فرمائیے. یا اللہ اس کی مٹھاس ہمارے دل میں پیدا فرمائیے.
یا اللہ کریمی کے تقاضوں پر ہمیں چلنے والا بنائیے، یا اللہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والا ہمیں بنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے والا ہمیں بنائیے، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، یا اللہ جنت نصیب فرمائیے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے، اللہ جس جس کی جو جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، بے اولادوں کا اولاد عطا فرمائیے، بے نگاہوں کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔